الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین. سورہ اعراف کا مطالعہ کر رہے تھے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیدی باتوں کے بعد رسولوں کے واقعات بیان کرنے شروع کیے اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات جو ہیں وہ ہم پڑھائے. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بڑا مختصر تھا، اس کے بعد ایک ایک رکوع میں حضرت لوط کے حوالے سے بھی ان کی قوم پر جو عذاب آیا چند آیات تھیں اور پھر قوم شعیب کے بارے میں تھی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا وہی اصول بیان کیا جو سورہ انعام میں بھی آیا تھا کہ جب وہ کسی قوم میں ہم رسول مبعوث کرتے ہیں تو اس قوم میں چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، کچھ سختیاں ان پر آتی ہیں تاکہ وہ رجوع کریں، اللہ کی طرف گڑگڑائیں، اور جب وہ نہیں ہوش میں آتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پہ دنیا کے مال و اسباب کے دروازے کھول دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس میں مگن ہو جاتے ہیں اور پھر ان پر اچانک اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. اور پھر اس کی وضاحت مزید تفصیل کے لیے اب یہ مسلسل 5-6 رکوعوں میں حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعات آئیں گے بنی اسرائیل کے حوالے سے. تذکیر تو دراصل ہمارے لیے ہے، نصیحت تو ہمارے لیے ہے، وہ واقعات بھی اساطیر الاولین نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قصے کہانی بیان نہیں کیے بلکہ جس زمانے میں قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے بھی اس میں ہدایت تھی اور رہتی دنیا تک کے لیے، پوری بنی نوع انسان کے لیے عموماً اور مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے خصوصاً اس میں ہدایات. ابھی جو ہم نے کل اس سے پہلے رکوع پڑھا تھا اس میں حضرت موسیٰ فرعون کے پاس گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے دو معجزے پیش کیے اور انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، یہ جادو دکھاتا ہے، جادو سیکھایا ہے، لہذا مقابلے کے لیے جادوگر بلائے گئے. اور جادو سے جب مقابلہ ہوا تو جادوگر پہچان گئے کہ حضرت موسیٰ نے جو چیز پیش کی ہے وہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے اور یہ جادو نہیں ہے، لہذا وہ فوراً جیسے ان کو سجدے میں گرا دیا گیا ہو بے اختیار وہ سجدے میں گر پڑے اور ایمان لے آئے. اور فرعون کی دھمکیوں کا بھی انہوں نے کوئی اثر قبول نہیں کیا بلکہ اپنے رب سے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرم وتوفنا مسلمین، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے، صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں موت دینا اس حال میں کہ ہم فرما بردار ہوں. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک آلہتک، اور کہا فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہ کیا تو موسیٰ کو چھوڑے رکھے گا؟ ایسا ہی ہے، موسیٰ اپنی دعوت پھیلا رہا ہے، بنی اسرائیل کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے، اسی قوم میں مبعوث ہوئے، ان کو دوبارہ ان پر مطلب تعلیم ان کو دینی شروع کی، ان کو سکھانا شروع کیا تاکہ وہ دوبارہ اصلی اوریجنل ایمانی کیفیت میں آئیں. ان کا ایمان جو ہے بہت کمزور ہو چکا تھا ان مشرق اور کافر قوموں کے ساتھ رہ کر. تو اگر تم اس کو چھوڑے رکھو گے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو تو یہ تو ہمارے جو ایک جمع جمایا نظام ہے اس کو خراب کر دیں گے، تو فساد مچا دیں گے. اس کو فساد کہا انہوں نے کہ یہ تو ہماری معیشت، ہماری جو ایک ثقافت ہے اس کو خراب کر دیں گے. وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ اور تجھے بھی چھوڑ دیں گے، تو جو یہاں پر بڑا بادشاہ بنا ہوا ہے تیری بادشاہت بھی خطرے میں پڑ جائے گی. وَآلِهَتَكَ اور جو معبود انہوں نے بنا رکھے تھے، گھڑ رکھے تھے، سورج کو بھی پوجا کی جاتی تھی، تیرے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں گے. قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، تو اس نے کہا کہ اچھا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، ان کی عورتوں کو زندہ کریں گے. اب حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے بھی یہ اور پہلا جو فرعون تھا اس زمانے میں اس کا بھی آرڈیننس تھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے، لہذا اس کا ایک حل یہ ہے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرو، ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، یا جیسے بعض روایات میں ہے کہ کسی نجومی نے بتایا تھا اس کو کہ ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے اقتدار کے لیے خطرہ بنے گا, تو اس لیے انہوں نے اس نے یہ آرڈیننس پاس کیا ہو. اب جو فرعون برسر اقتدار تھا یہ وہ اس فرعون کا بیٹا تھا اور حضرت موسیٰ سے عمر میں چھوٹا تھا, اس وقت فرعون کی اولاد نہیں تھی, حضرت موسیٰ کو بطور اولاد کے اختیار کیا تھا. سورۃ طہٰ میں یہ واقعات آ جائیں گے, بعد میں اس کے ہاں بھی اولاد ہو گئی, تو اکٹھے کھیلے بڑے تھے, لہذا ایک درجے کی انسیت حضرت موسیٰ سے تھی. ورنہ تو فرعون کے اگر اس زمانے میں کوئی شخص سرکشی کرتا مقابلے میں آتا تو فرعون بغیر کسی مشورے کے ہی اس کو قتل کروا دیتا, لیکن ایک درجہ انسیت تھی کیونکہ اکٹھے ساتھ کھیلے ہوئے تھے. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ, اور ہم ان پر زبردست ہیں, ہمارے ہم غالب ہیں, یہ ہمارے قابو میں کہیں نہیں بھاگ کے جا رہے ہم سے. یہ قال موسیٰ لقومه استعینوا بالله واصبروا, اور حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو تلقین کی کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. وہی سورہ بقرہ میں ہم پڑھائے اہل ایمان سے بھی جب مسلمان مغلوب تھے, استعینوا بالله واصبروا, نماز وہ نماز اور صبر کی تلقین کی گئی تھی. وہی تلقین یہاں کی جا رہی ہے کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادی, بے شک اللہ تعالیٰ زمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو جب چاہے اس کا وارث بنا دے, ان کو اختیار دے دے. فی الحال اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اختیار دیا ہوا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, مشیت ہے اللہ کی. والعاقبۃ للمتقین, لیکن یہ دنیا کا معاملہ ہے, اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کبھی اپنے سرکشوں کو بھی غلبہ دے دیتے ہیں, اقتدار دے دیتے ہیں, یہ بھی آزمائش ہے, ان کے لیے بھی آزمائش ہے گونا, اور جو مغلوب ہوں اہل ایمان ان کے لیے بھی آزمائش ہے. والعاقبۃ للمتقین, لیکن عاقبت کا گھر جو ہے آخرت وہ متقین کے لیے مخصوص ہے. قالوا, یہ دنیا تو دار الامتحان ہے, اصل جو کامیابی ناکامی کے فیصلے ہیں وہ تو آخرت کے حوالے سے ہیں. قالوا اوزینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جیتنا, تو قوم نے کہا کہ موسیٰ فرق کیا پڑا ہے, آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ نے رسول مبعوث فرمائے ہمارے درمیان, بڑے اللہ کی رحمت ہے, لیکن ہمارے لیے ہمارے حالات میں تو فرق نہیں پڑا, آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ستایا جا رہا تھا اور اب تو آپ کے آنے کے بعد مزید دوبارہ وہ آرڈیننس پھر جاری کر دیا گیا. پہلے شاید وہ آرڈیننس میں کچھ نرمی ہو گئی تھی, رعایت ہو گئی تھی, لیکن اب دوبارہ اس کو سختی سے نافذ کر دیا گیا کہ بیٹوں کو قتل کر دیا جائے, عورتوں کو زندہ رکھا جائے. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم, حضرت موسیٰ نے کہا کہ دیکھو امید ہے, نزدیک ہی ہے, یعنی کچھ عرصے کے بعد یہ واقعہ پیش آئے گا کہ تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا. ويستخلفكم في الارض, اور پھر تمہیں زمین میں خلافت دے گا, تمہیں تمکن دے گا. فينظر كيف تعملون, پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. دنیا بہرحال دار الامتحان ہے, تمہارے دشمن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے کسی معجزے کے ذریعے, جیسے کہ معجزہ ہوا سمندر میں غرق ہو گئے, اور پھر تمہیں اختیار مل جائے, تمہیں نیابت دے دی جائے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ پھر تم عیش کرنی شروع کر دو, بلکہ وہ بھی تمہارا امتحان ہوگا. اور ہمیں بھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ جب پاکستان کی جدوجہد کی گئی تھی تو اس وقت بھی یہی خوف تھا کہ اگر انگریز چلا جائے گا تو ہندو چونکہ اکثریت میں ہیں, غلبہ ان کو ہو جائے گا. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان دلوا دیا, اور یہ رمضان ہی کا مہینہ تھا, 27 رمضان المبارک میں پاکستان آزاد ہوا تھا, اور اس دفعہ بھی اتفاق سے ایسا ہی ہوگا کہ جمعرات شب جمعہ جو ہے وہ 27ویں شب ہوگی کہ جس دن پاکستان کے آزادی کا اعلان ہوا تھا. تو بہرحال یہ ہمارے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزادی دے دے, تو تمہیں موقع دے دے, اختیار دے دے, اور پھر دیکھے فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, کہ تم کیسے عمل کرتے ہو, کیا اللہ کے احکامات ماننے والے ہو, کہ تم بھی اسی ثقافت میں, جس ثقافت کو چھوڑ کر آئے تھے اسی میں رنگے جاتے ہو, تم وہی طور طریقے اختیار کر لیتے ہو. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ, اب یہ وہ قانون جو تھا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول مبعوث ہو گئے اس قوم میں, تو اللہ تعالیٰ ان کو سختیوں سے پکڑا, کچھ ان پر عذاب آئے, اور ہم نے پکڑا آل فرعون کو, کچھ قحط پڑے ان پر. وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ, ان کے کوئی جو فصلیں ہیں وہ ضائع ہوئیں. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, شاید کہ وہ غور کریں, نصیحت مانیں, وہ سمجھ آ جائے ان کو. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ, جب ان کو کوئی بھلائی پہنچتی, کچھ مطلب ہے قحط ختم ہو جاتا اور فصلیں اچھی ہوتی, تو وہ کہتا ہے تو ہم اسی لائق تھے, ہمیں ملنا ہی چاہیے تھا, ہماری بڑی پلاننگ ہے, نہری نظام ہے, بڑا ہم نے کام کیا, بڑی محنت کی, اور بڑے اپنی سائنٹیفک انداز میں ہم نے زراعت کی ہے, تو ہماری فصلیں اچھی ہو گئیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور جب تکلیف پہنچتی ہے, قحط آ جاتا ہے, کوئی فصل ضائع ہو جاتی, يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ, تو پھر اس پر کہتے کہ یہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے معاذ اللہ جو ہم پر طاری ہو گئی ہے. الا انما طائرهم عند اللہ, کہہ دیجئے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ تمہاری شومی قسمت تو اللہ کے پاس ہے, مشیت تو اللہ کی چل رہی ہے, فاعل حقیقی کائنات میں اللہ تعالیٰ ہیں. ولیکن اکثرهم لا یعلمون, لیکن ان کی اکثریت سمجھتی نہیں. وقالوا مهما تعطينا به من آیت لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین, اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ جو بھی کوئی تو ایک سے ایک بڑھ کر نشانی دکھائے گا, جادو دکھائے گا, ان کے لیے تو جادو تھا کہ جو بھی تو جادو کرے گا, ان کا خیال ایسا کہ حضرت موسیٰ یہ جادو کرتے ہیں ہماری فصلیں خراب ہو جاتی ہیں, حضرت موسیٰ جادو کرتے ہیں ہمارے پھل ضائع ہو جاتے ہیں, کوئی قحط آ جاتا ہے, تو جو مرضی کر لے, جیسے مرضی تو معجزے دکھا لے, ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں. مطالبہ کیا تھا حضرت موسیٰ کا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ کر دو, ان کو تم نے غلام بنا رکھا ہے, ان پر تم ظلم کرتے ہو, ان کو جانے دو اپنے وطن کی طرف, فلسطین کی طرف. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ, دو معجزے دے کر بھیجے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام, دو پہلی ان پر عذاب آ گئے, قحط اور ان کی فصلوں کا نقصان, اور اب پانچ مزید یہ چیزیں تھیں کہ جو ان پر پے در پے ان پر عذاب آئے, کو طوفان آ گیا ان اس سے ان کے نقصان ہو گئے, بس جراد آ کو فصلوں میں مطلب ہے کھیتوں پر ٹڈی دل پھر گیا, فصل ضائع ہو گئی, ولقم ملا کو ان کے جوئیں پڑ گئیں یا ان کے غلے میں سرسریاں پڑ گئیں, ود دفاع دیا مینڈکوں کا عذاب, اور ود دما کو خون کی بارش ہو گئی, آیات مفصلات یہ نشانیاں الگ الگ ان پر آئیں, پے در پے آئیں, وقفے وقفے سے آئیں. اور خون کی جو بھی بارش کے حوالے سے یہ بھی ایک گمان ہے کہ اس میں خون ریزی کوئی بہت بڑھ گئی, جیسے دہشت گردی آج کل ہے کہ بہت ہی زیادہ کچھ تو خون ہونے لگا, واللہ عالم. اور بیماریوں کے حوالے سے بھی جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس معاشرے میں بے حیائی بہت پھیل جاتی ہے اس میں بیماریوں کا بہت اضافہ ہو جاتا ہے, اور آج کل بھی حالانکہ میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی ہے لیکن دنیا میں جس رخ پر جا رہی ہے تو نئی سے نئی بیماریاں جو ہیں, کچھ پرانی بیماریوں کا ایجاد ڈاکٹر دریافت کر لیتے ہیں اور نئی لا علاج بیماریاں جو ہیں بہت عام ہوتی جا رہی ہیں. ابھی خاص طور پر ہمارے اس پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ, یہاں تو ویسے بھی جو محکمہ صحت اور ادارہ صحت ہے وہ تو اس طرح کام ہی نہیں کرتا, لوگوں کی وہ فیسلٹیز نہیں ہیں کہ جتنے مہنگے علاج ہو گئے ہیں, اور ایڈز اور ہیپاٹائٹس قسم کی بیماریاں بہت ہی زیادہ عام ہوتی جا رہی ہیں. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین, پھر بھی وہ تکبر کرتے رہے اور تھے ہی وہ گناہگار لوگ, مجرم تھے وہ. ولما وقع علیہم الرجز, تو جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا, قالوا یا موسی ادع لنا ربک بما عہد عندک, تو حضرت موسیٰ سے کہتے, اس وقت پھر ان کو یاد آتا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے, کہ اے موسیٰ تجھے جو اپنے رب کے ساتھ تیرا کوئی عہد نامہ ہے, تجھے جو مقام حاصل ہے اپنے رب کے ہاں, تو اس سے ہمارے لیے کوئی دعا کر, پکار اپنے رب کو. لئن کشفت عنا الرجز, اگر ہم سے تو یہ دور کر دے عذاب, لنؤمنن لک, تو ہم تیری بات مان لیں گے, ولنرسلن معک بنی اسرائیل, اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے. ایمان کے ساتھ لام کی پربز, لنؤمنن لک, تیری بات مان لیں گے, ایمان لانے والا نہیں, اس میں پھر آمن بہی بے کا سیکھا وہ پرپوزیشن آتی ہے. فلما کشفنا عنہم الرجز, اور جب ہم نے ان سے عذاب اٹھا لیا, الى اجل, ایک مدت تک کے لیے, ہم بالغوہ, جس مدت تک کو پہنچنا اللہ کی مشیت میں تھا, اذا ہم ینکسون, پھر وہ عہد توڑ ڈالتے تھے. یعنی ایک عذاب آتا تھا, وہ حضرت موسیٰ سے دعا کرواتے تھے, اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وہ عذاب ہٹا لیتے تھے, ایک مدت تک کے لیے وہ امن چین میں رہتے تھے, پھر اپنے وہ عہد کو توڑ ڈالتے تھے, یعنی بنی اسرائیل کو نہیں بھیجتے تھے موسیٰ کے ساتھ, وعدہ خلافی کرتے تھے, پھر دوسرا عذاب اللہ تعالیٰ بھیج دیتے تھے. اس طرح پے در پے یہ ان پر تقریباً سات عذاب آئے, تو ان کے لیے سات مزید نشانیاں ہو گئیں, دو نشانیاں پہلے تھیں, سات یہ نو نشانیاں, اور ان نو کا حوالہ پھر سورہ بنی اسرائیل میں آ جائے گا. فانتقمنا منہم, تو جب پے در پے ان عذابوں کے باوجود وہ ہوش میں نہیں آئے اور انہوں نے اپنا راستہ سیدھا نہیں کیا, تو پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا. فاغرقناہم فی الیم, اور ان کو سمندر میں ڈبو دیا, غرق کر دیا. بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, ہماری نشانیوں کو جھٹلایا, وہ جادو سمجھے اس کو, یہ نہیں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑنے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیج رہے ہیں. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ, اور وہ ان سے تغافل برتتے رہے ہماری نشانیوں سے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا, اور وارث کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو زمین میں دبا لیے گئے تھے, کمزور سمجھے جاتے تھے, بنی اسرائیل سے بگاڑ لی جاتی تھی, مشارق الارض و مغارب حلتی بارکنا فیہا، اس سرزمین کا وارث کر دیا جس کے مشرق اور مغربوں کو ہم نے بڑی برکت دی تھی۔ فلسطین کی سرزمین یعنی دنیاوی مادی طور پر بھی بڑی سرسبز زمین تھی، بہت مطلب وہاں پر فصلیں اور بہت اچھا موسم، یہ میڈیٹرین کا علاقہ اس کا ساحل ہے، زیتون کی فصل جیسے وہاں بہت ہوتی ہے، بہت ہی باراور علاقہ، اور روحانی اور مانوی طور پر بھی چونکہ بہت سے انبیاء کا مسکن رہا، حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کو وہاں آباد کیا تھا جن کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، اور انہی کے زمانے میں پھر یہ حضرت یوسف کے ساتھ ہجرت کر کے مصر پہنچے تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے انبیاء وہاں مبعوث ہوئے، جو حضرت داؤد اور سلیمان کی جو حکومت بڑی بڑی بادشاہ خلافت قائم ہوئی اسی علاقے میں تھی۔ وتمت کلمۃ ربک الحسنى علی بنی اسرائیل، اور آپ کے رب کا وعدہ جو ہے وہ بہترین انداز میں پورا ہوا بنی اسرائیل پر، بما صبروا، ان کے صبر کرنے پر، انہوں نے صبر کیا تھا، مصیبتیں جھیلی تھیں، وہ تو ہم پڑھا ہے سورہ مائدہ میں کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں تو فلسطین کی سرزمین میں وہ داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ 40 سال کے بعد پھر علاقہ فتح کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت داؤد کی سلطنت، پھر حضرت سلیمان کی سلطنت، اور بہت عرصے تک ان کو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمکن دیا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور خراب کر دیا ہم نے، تباہ کر دیا جو کچھ کے بنائے ہوا تھا فرعون اور اس قوم نے، بڑے وہ محلات تھے ان کے، وَمَا كَانُوا يَعْرُشُونَ، اور جو بہت چڑھے چلے جا رہے تھے، بہت ان کا اقتدار تھا، وہ سب ختم ہو گیا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر کے پار اتار دیا، فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ، تو ان کا گزر ہوا ایک قوم پر سے، يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ، جو بتوں کو پوجتے تھے، ان پہ اعتکاف کر کے بیٹھتے تھے دھیان گیان کے لیے بتوں کے سامنے۔ قالوا یا موسی اجعل لنا الہاً کما لہم آلہا، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بنی اسرائیل موحد قوم تھی، جو بھی 600,000 تھے، لیکن تھے حضرت یعقوب کی اولادوں میں سے، تھے وہی حضرت یوسف کے زمانے میں جو 12 بھائی آئے تھے، ان کی اولاد رہتے رہتے یہاں اس تعداد کو پہنچ گئی تھی، موحد قوم، رسول موجود، معجزے کے طور پر فرعون سے نجات بھی ملی، لیکن جیسے ہی سمندر سے باہر آئے اور قوم کو دیکھا بتوں کو پوجتے ہوئے، تو اپنے رسول سے فرمائش کی کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود بنا دی تاکہ ہم بھی اس کی پرستش کریں۔ قال انکم قوم تجھلون، حضرت موسیٰ نے کہا کہ بڑے ہی نادان لوگ ہو تم، ان ہاؤلاء متبر ما ہم فی، جس کیفیت میں یہ لوگ ہیں یہ سب تباہ ہونے والا ہے، وباطل ما کانوا یعملون، اور جو غلط کام یہ کر رہے ہیں وہ باطل ہے، غلط ہے، حق نہیں ہے۔ قال غیر اللہ ابغم الہ، کہنے لگے کہ کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ڈھونڈ کر لاؤں، وہو فضلکم علی العالمین، جبکہ اس نے تمہیں اتنی فضیلت دی ہے جہان والوں پر۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یاد کرو جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی ہے، جو تمہیں بہت بری بری تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا، بہت عذاب دیا کرتا تھا تمہیں، یقتلون ابناکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کیا کرتا تھا، وستحیون نساکم، اور تمہاری عورتوں کو وہ زندہ رکھتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے بہت عظیم رب کی طرف سے تم پر بڑا احسان ہے، اس نے تمہیں اتنا بڑا احسان کیا تمہارے رب نے، اور تم شرک کرنے چلے ہو معاذ اللہ۔ وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃً واتممناها بعشر، اور ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 30 راتوں کا، اور پھر اس میں اضافہ کر دیا مزید 10 کا، فتم میقات ربی اور بین لیلہ، تاکہ آپ کے رب کی طرف سے جو مدت طے تھی 40 دن کی وہ پوری ہو، 40 راتوں کی، اور رات بھی دن کے مراد، دن اور رات 40 جو ہیں وہ پورے ہوئے۔ حضرت موسیٰ کو بلایا گیا تھا تورات دینے کے لیے طور پہاڑ پر، یہ سویز کے علاقے میں انہوں نے وہی بحر احمر کا جو شمالی کونا ہے اس کو کراس کیا تھا سمندر میں سے، اور پھر اسی کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے نیچے آئے تھے جہاں حضرت موسیٰ کو طور پر بلایا گیا تورات دینے کے لیے 40 دن کے لیے۔ وقال موسیٰ لأخی ہارون اخلفنی فی قومی، اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میرے پیچھے میری قوم میں نیابت کرنا، یعنی دونوں حضرت موسیٰ رسول تھے، حضرت ہارون سے بڑے تھے، بڑے بھائی تھے، وہ نبی تھے، انہوں نے سورۃ طہٰ میں آئے گا کہ اللہ سے دعا کی تھی کہ میرے مددگار بنا دیجئے ہارون کو، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی تھی، ہارون کو، ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ گئے اپنی قوم میں بطور خلیفہ، بطور نیابت کرنے کے لیے کہ میری جگہ تم قوم کا خیال رکھنا، وہ اصلح، اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فساد پھیلانے والوں کا اتباع مت کرنا، یعنی خیال رکھنا کہ کہیں میرے پیچھے قوم میں کوئی شخص فساد نہ پھیلا دے۔ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه, اور جب حضرت موسیٰ پہنچے اس ہمارے وعدے کی جگہ پر, میقات پر, مقرر جگہ پر, مقرر وقت پر, وکلمہ ربہ اور ربہ اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا, قال ربی ارنی انظر الیک, اب وہاں چلا کشی کی, وہ 40 راتوں میں جو عبادت کی, روزہ رکھا, راتوں کو عبادت کی, تو وہاں ہم کلام بھی ہوتے تھے تو دل چاہا کہ رب کو دیکھ بھی لیں, تو درخواست کی کہ باری تعالیٰ میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی, حکم ہوا کہ تم نہیں دیکھ سکتے, ولیکن انظر الی الجبل, اس پہاڑ پر ذرا نظر ڈالو, فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا, فَسَوْفَ تَرَانِي, تو پھر تم مجھے دیکھ سکو گے. یعنی تجربہ مشاہدہ کروایا کہ تم مجھے کیوں نہیں دیکھ سکتے, تمہاری آنکھیں متحمل نہیں ہو سکتی جو مادی طور پر, دنیاوی طور پر تمہاری نگاہیں ہیں, اللہ کو تو نہیں, اللہ کی کسی تجلی کو دیکھنے کی بھی متحمل نہیں ہو سکتی. اس پہاڑ کو دیکھو, اس پر ہم تجلی ڈالیں گے, اگر یہ ٹھیک ٹھاک کھڑا رہا تو پھر ہو سکتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں اتنی سکت ہو, استطاعت ہو. فلما تجلى ربه للجبل, تو جب اس کے رب نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی, جعلہ دکا, تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, وخر موسیٰ صعقہ, اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. فلما افاقہ, جب کچھ افاقہ ہوا, ہوش آیا, قال سبحانک, کہنے لگے باری تعالیٰ تو پاک ہے, تبتو الیک, میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں کہ میرے سے گستاخی ہوئی کہ میں نے اتنا بڑا مطالبہ کیا, درخواست کی, وانا اول المومنین, اور میں تو سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں, یقین کرنے والا ہوں کہ تو ہی میرا رب ہے, دیکھنے کی حاجت نہیں ہے, تیری رحمت ہے, تیری نعمت ہے کہ تو مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ, میں نے تجھ کو پسند کیا ہے, تجھے چن لیا ہے, یہ تجھے امتیاز دیا ہے اپنے لوگوں میں سے کہ تیرے ذریعے سے میں اپنے پیغام رسانی کروں, و بکلامی, اور تجھ سے ہم کلام ہوں. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین, تو جو میں نے تجھ کو دیا ہے اس کو تھام لے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا. وہ تختیاں لکھی ہوئی جو ان کو احکام اشرع کی دی گئی ہیں موسیٰ کو. وکتبنا لہ فی الالواح من کل شیء موعظۃ وتفصیلا لکل شیء, اور ہم نے اس کے لیے وہ تختیاں لکھوا دی, پتھر کی سلیٹیں تھیں جن پہ ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھی ہوئی تھی. فخذھا بقوت, تو حکم دیا کہ ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو, یعنی ان احکامات کو, یہ نہیں کہ ان خالی سلیٹوں کو پکڑے رکھو مضبوطی سے, بلکہ جو کچھ ان میں تحریر لکھی ہوئی ہے, یہ وہی چیز ہے کہ ہم کہیں کہ یہ قرآن جو ہے اس سے تمسک کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس قرآن کو ہم بڑی حفاظت سے اٹھا لیں, اس قرآن کو اچھے جزدان میں لپیٹ دیں, بہت اچھا خوبصورت اس کا جزدان بنائیں, اس کو کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیں, بلکہ اس کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس پر پوری پوری طرح عمل کریں. فخذها بقوة وامر قومك, اور اپنی قوم کو بھی حکم دیجئے, یا خذو باحسنها, کہ اس کو احسن طریقے سے پکڑیں, یعنی اس کے احکامات پر اس کی روح کے مطابق عمل کریں, احسن کے محسنین کے درجے پہ, احسان کے درجے میں جا کر اس پر عمل کریں, احکامات پر. سَأُرِيكُمْ دار الفاسقین, ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا فاسقوں کا گھر. یعنی اس سے مراد تو یہ ہو سکتی کہ فلسطین کی طرف سفر کریں گے تو فلسطین کے علاقے میں جو کافر بستے ہیں, فاسق ہیں, وہاں ان کا گھر دکھایا جائے گا, ان کو کہا جائے گا کہ جاؤ فتح کر لو, یا یہ کہ جو عمل نہیں کریں گے ان احکامات پر وہ پھر فاسقوں کے ساتھ ان کا سلوک ہوگا, آخرت میں معاذ اللہ ان کو فاسقوں کا گھر دکھایا جائے گا, معاذ اللہ. واللہ عالم. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق, اور میں اپنی آیات سے ان کو پھیر دوں گا کہ جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں, اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے, تو کیا ہے, تکبر ہے. یہی کام تو ابلیس نے کیا تھا, ایک حکم نہیں مانا تھا, پتہ نہیں کتنے سالوں کی عبادت کی تھی کہ وہ فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا, اور اللہ کا ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے متکبر شمار ہوا. کیوں, اس نے اپنی عقل لڑائی, اللہ کا حکم اس کی حکمت سمجھ میں آ جائے, فبہا, بہت ہی اچھی بات ہے, ہم پوری دل کی آمادگی سے اس پر عمل کریں گے, ہمارا دل آمادہ ہوگا. لیکن اگر کسی وقت حکمت ہمیں سمجھ میں نہ بھی آئے, تب بھی اللہ کا حکم واجب الاطاعت ہے, اس کے مقابلے میں اپنی عقل اڑانی نہیں. میرا خیال تو یہ ہے, میرا خیال ایسا ہونا چاہیے, اس وقت جب یہ نازل ہوا تھا اللہ کا حکم, اس وقت کے حالات یہ تھے, اب حالات بہت بدل گئے ہیں, 1400 سال گزر گئے, معاشرہ بہت ترقی کر گیا, ارتقاء ہو گیا ہے, نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, جبکہ اللہ نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, دین تو مکمل ہو گیا ہے, لہذا اب اس میں اپنی عقل اڑانی کہ اب ان حالات میں اس حکم پر عمل کرنا ممکن نہیں رہا, یہ تو پھر وہ تکبر اللہ کے ہاں شمار ہوگا. سأصرف عن آیاتی الذین يتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها. پھر اگر وہ ساری نشانیاں بھی دیکھ رہے ہیں تو ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ اسی لیے سورہ نام میں جو ہم بار بار پڑھائے, یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ معجزہ کیا ہوتا ہے, معجزے کی ان کو حقیقت پتہ نہیں ہے. معجزہ خارق العادت چیز ہے, اگر دکھا دی جائے تو پھر انسانوں کی مہلت ختم ہو جائے گی. اگر اللہ معجزہ نہیں دکھا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو مہلت دی جا رہی ہے کہ سوچ سمجھ کر ایمان لے آئیں. اور اگر اللہ تعالیٰ وہ ایمان لانے کی صلاحیت ثبت کر لیں, وہ اس پر مہر لگا دی جائے دلوں پر, پھر ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں تو لا یؤمنوا بها, پھر وہ ایمان نہیں لائیں گے. وہیں یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا, اور اگر وہ دیکھیں ہدایت کا راستہ تو اس راستے کو نہیں پکڑیں گے, وہ اس راستے پر نہیں چل سکیں گے. لہذا اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ, ہمارے دلوں کو کج ہونے سے بچا لیجیے گا اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی, بے شک آپ ہی بہت وہاب ہیں, دینے والے ہیں. وہی یرو سبیل الغی یتخذ سبیلا, اور اگر یہ گمراہی کا راستہ دیکھیں گے اس کو پکڑ لیں گے, اس راستے پر چل پڑیں گے. یہ مشیت, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استطاعت ہے. انسان کی اپنی رجحان کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ٹاس سے فیصلہ نہیں کرتے. ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا, یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھوٹ سمجھا, ان کو جھٹلایا. وکانوا عنہا غافلین, اور وہ ان سے غافل تھے ہماری آیات سے. جیسے میں نے کہا کہ یہ ذکر تو بنی اسرائیل کا ہی چل رہا ہے, ہدایات جو آ رہی ہیں وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھوٹا سمجھتے ہیں, جھٹلاتے ہیں. ولقاء الآخرت, اور آخرت کی ملاقات کو معاذ اللہ جھوٹ سمجھتے ہیں. حبطت اعمالہم, ان کے اعمال ضائع ہو گئے. حل یجزون الا ما کانوا یعملون, اب کیا ہوگا, کیا بدلہ پائیں گے, وہی جیسا کہ وہ عمل کرتے رہے. واتخذ قوم موسیٰ من بعدی من حلیہم اجلا جسدًا لہ خوار, اب یہاں تو یہ اصل میں سورہ رعد, جس میں نے کہا یہ آخری مکی دور میں نازل ہو رہی ہے, یہاں اشارے ہیں. یہ تمام واقعات تفصیل سے پہلے سورتیں نازل ہو چکی ہیں, سورہ طہٰ, سورہ قصص میں یہ واقعات بہت تفصیل سے ہیں. انشاءاللہ جب ہم وہاں سے ان مقامات پر پہنچیں گے تو وہاں ان کی تفصیلات پڑھیں گے. جب حضرت موسیٰ کو بلایا گیا 40 دن کے لیے تورات دینے کے لیے طور پر, پیچھے ان کی قوم نے, وہ سامری نے معبود بنا دیا ایک بچھڑے کی شکل کا, یہ گائے کی, بڑا ان کا تقدس ان کے ذہنوں میں بیٹھ گیا تھا. فرعون کی مشرک اور کافر قوموں کے ساتھ رہ رہ کر وہ گائے اور پیلا رنگ, یہ جیسے سورہ بقرہ میں بھی آپ پڑھا ہے, یہ ان کے لیے بڑی مقدس چیز بن گئی تھی. وہ سامری نے بت بھی بنایا تو وہ بچھڑے کے ایک سر کی شکل کا تھا. واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم اجلا جسدًا لہ خوار, اور اختیار کر لیا موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں سے بنائے ہوا ایک بچھڑا, جس میں سے کہ گائے کی آواز نکلتی تھی. جست بنا لیا اس کے چہرے کا سا, اور اس میں سے جب ہوا گزرتی تھی تو اس میں سے گائے کے ٹکرانے کی سی آواز آتی تھی. اور وہ اپنے زیور جو ان کے پاس تھے, اس سورتہ میں تفسیر آ جائے گی, جو بنی اسرائیل کی بھی کچھ امانتیں تھیں ان کے اپنے زیور, انہوں نے ان کو اتار پھینکا اور سامری نے اس کو پگھلا کر وہ ایک بچھڑے کا شکل, اس کے چہرے کی شکل بنا دی, اس میں سے آواز نکلا کرتی تھی جیسے گائے کی آواز ہو. الم جرو انہ لا یکلمہم, حضرت موسیٰ سے تو اللہ کلام کرتے تھے, ڈائریکٹلی کلام ہوتا تھا, پیغامات پہنچتے تھے, کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ یہ ان سے کوئی کلام نہیں کرتا, بیکار سی ایک ڈکرانے کی آواز نکلتی ہے. ولا یہدیہم سبیلا, اور نہ ہی ان کی کوئی رہنمائی کرتا ہے کسی صحیح راستے کی طرف. اتخذوہ, پھر بھی اس کو معبود بنا لیا. وکانوا ظالمین, اور یہاں ظلم تو شرک کے معنوں میں لازمی ہے کہ بہت ہی مشرک تھے, وہ بہت ظالم تھے, بے انصاف تھے. اللہ تعالیٰ کے معجزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے, پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے تھے. معاذ اللہ, معاذ اللہ, معاذ اللہ. ولما سقط فی ایدیہم, اور جب وہ اپنے کیے پر پچھتائے. ورأوا انہم قد ضلوا, اور انہیں ہوش آیا کہ یہ تو گمراہ ہو گئے واقعی. قالوا لئن لم یرحمنا ربنا, تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہی ہم پر رحم نہ کرے. وَيَغْفِرْ لَنَا, اور ہمیں بخش نہ دے. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم تو لازمن ہو جائیں گے تباہ ہونے والوں میں. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا, اللہ تعالیٰ نے تو حضرت موسیٰ کو اطلاع دے دی تھی ان کے پیچھے کہ تمہاری جو قوم ہے گمراہ ہو گئی ہے. تو جب حضرت موسیٰ لوٹ کر آئے اپنی قوم کی طرف تو بڑے غصے میں بھرے ہوئے تھے, بہت افسوس تھا قوم پر. قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي, اور کہنے لگے کیا تم نے بڑی نیابت کی ہے میرے پیچھے. آجل تم امر ربکم، کیا تم اپنے رب کے حکم سے جلدی کی، میں تمہارے رب کے احکامات ہی تمہارے لینے گیا تھا، اللہ نے مجھے اسی لیے بنایا تھا کہ بلایا تھا کہ تمہارے لیے مجھے احکامات دے اللہ تعالیٰ، تمہیں کیا کرنا چاہیے، شریعت کے احکام کیا تم نے جلدی میں چاہی. وہ القل الواح، اور وہ تختیاں جو ان کے ہاتھ میں تھیں انہوں نے رکھ دیں. وہ اخذ براسی اخی اجرو الی، اور اپنے بھائی کو ان کے سر سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچنے لگے. قالب نہ ام ان القوم صدفونی، وہ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اب عمر میں تو بڑے تھے لیکن بہرحال رتبے میں حضرت موسیٰ بڑے تھے اور ان کو ذمہ داری لگا کر گئے تھے، تو غصہ اپنے بھائی پر آیا کہ انہوں نے میرے پیچھے صحیح ذمہ داری ادا نہیں کی، تو اپنے بھائی کو پکڑ کر ذرا گھسیٹا. انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے، میری قوم نے مجھے دبا لیا تھا، وقادو یقتلون، نہیں یہ تو مجھے قتل کرنے میں تل گئے تھے، میں تو نے تو بہت سمجھایا ان کو کہ دیکھو یہ شرک ہے، یہ تو مجھے مال ڈالنے پر تل گئے تھے. فلا تشمت بی الاعداء، تو میرے دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے، یہ بھی مجھے پیچھے، مطلب میں تو ان کی بھی سنتا رہا ہوں، اب آپ نے بھی آ کر مجھے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا ہے، تو ان کو مجھ پر ہنسنے کا موقع مت دیجئے. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ان کے ساتھ مت ملائیے، میں ان کے شرک میں شریک نہیں تھا جو انہوں نے شرک کیا ہے. قال رب اغفر لی ولی اخی، حضرت موسیٰ نے دعا مانگی کہ بار تعالیٰ مجھے بخش دیجئے، میری خطا کو معاف کر دیجئے اور میرے بھائی کی خطا کو. وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کیجئے. وانت ارحم الراحمین، اور آپ سب سے بہترین رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم، البتہ وہ کہ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، ان قریب ان کے رب کا غصہ ان کو پہنچے گا، غضب ان پر ہوگا. وذلت، اور مسکنہ ذلت ان پر چھا جائے گی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یہ سورۃ طہٰ میں اس کی تفصیل آ جائے گی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور بہتان باندھنے والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی اور معاذ اللہ آخرت میں بھی ان پر عذاب. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا، اور وہ لوگ کے جو برے کام ان سے سرزد ہو جائیں، کوئی گناہ ہو جائے، ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لیں جیسے ان کو ہوش آئے. وَآمَنُوا، اور ایمان لے آئیں. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. ولما سکت موسی الغضب اخذ الالواح، اور جب حضرت موسیٰ کا غصہ کچھ تھم گیا، کم ہوا، تو انہوں نے وہ دوبارہ تختیاں اٹھائیں. وفی نسختیہا ہدم و رحمت للذین ہم لربہم یرہبون، اور اس میں ہم نے تمام ہدایت، اور اس میں لکھی ہوئی تھی اس تختیوں پر ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہوں، جن کو رب کا خوف ہو ان کے لیے وہ احکام اس میں موجود تھے. واختار موسیٰ قومہ سبعین رجلا لمیقاتنا، اور حضرت موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 سرداروں کو چنا، 70 مردوں کو چنا ہمارے وقت پر، وہاں مقرر وقت پر پہنچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے بلایا، یعنی یہ تو ہم سورہ بقرہ میں پڑھائے کہ جو انہوں نے شرک کیا تھا اس کی سزا یہ تھی کہ ہر قبیلے کے لوگ اپنے قبیلے والوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا، جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا وہ ان کو قتل کریں اپنے اپنے قبیلے میں جنہوں نے شرک کیا تھا، اس بچھڑے کو پوجا تھا. اور اس کے بعد باقی قوم کی توبہ قبول کرنے کے لیے کہ باقی قوم نے وہ اپنے اندر شرک کو پنپنے دیا، ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا کہ اپنے میں 70 سرداروں کو لے کر اس طور پہاڑ پر مقرر وقت پر پہنچو. اور جب وہ وہاں پہنچے موسیٰ ان کو لے کر، فلما اخذت ہم الرجفت، تو وہاں ایک زلزلہ آ گیا اس طور پہاڑ پر، زلزلے کی سی کیفیت پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ سب سمجھے کہ زلزلہ آ گیا، اب ہم ہلاک ہونے والے ہیں. تو موسیٰ نے وہاں دعا کی، قال رب لو شئت اہلکتہ من قبل وایا، اے ہمارے رب، اگر تو نے ہمیں ہلاک ہی کرنا تھا، ہمیں ہلاک کرنا چاہتا تھا، ان سب کو بھی اور مجھے بھی، ان سب کو بھی اور مجھے بھی پہلے، تو یہاں بلانے کی تو ضرورت نہیں تھی، ہمیں ہلاک، بار تعالیٰ تو جہاں چاہے جب چاہے ہمیں ہلاک کر سکتا ہے. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، یعنی ہم تو یہاں پر توبہ کرنے آئے ہیں، اپنے گناہ بخشوانے آئے ہیں، کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا ان بیوقوف لوگوں کے فعل پر جنہوں نے اس بچھڑے کو پوجا تھا؟ ہم تو یہاں پر توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو نے ہمیں بلایا ہے، ہم استغفار کریں یہاں پر. ان یا اللہ فتنہ تک، یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے ہمارے لیے. تو ذل بہا منتشا و تہدی منتشا، انہی آزمائشوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. وہ آزمائش تو من جملہ پوری قوم پر آتی ہے، کچھ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، وہ گڑ گڑاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم سے گناہ ہو گئے، ہم سے غلطیاں ہو گئیں، اور جو سرکش ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں کہتے ہیں کچھ نہیں ہے, تو چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں, زلزلے تو دنیا میں آتے ہی رہتے ہیں, کوئی ہمارے تو کوئی خاص ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے تھوڑی زلزلہ بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے, یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے دنیا میں. معاذ اللہ, انت ولی جنا, یہ حضرت موسیٰ کی وہاں پر دعا ہے, اس انداز ہے دعا مانگنے کا, باری تعالیٰ تو ہی ہمارا پشت پناہ ہے, تو ہی کارساز ہے, تو ہی ہمیں تھامنے والا ہے, فاغفر لنا, ہمیں بخش دے, ورحمنا, ہم پر رحم فرما, وانت خیر الغافرین, اور تو بہترین بخشنے والا ہے. توبہ ہی کرنے گئے تھے نا وہاں پر. وکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ, اور ہمارے لیے لکھ دے اس دنیا میں بھی بھلائی, وفی الآخرت, اور آخرت میں بھی بھلائی, انا ہدنا الیک, ہم تو آ گئے ہیں تیرے پاس چل کر, ہم نے تیری طرف سفر شروع کر دیا ہے. یہ اسی دعا کا مصداق ہے جو ہمیں سکھائی گئی تھی سورہ بقرہ میں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار. بڑی عظیم دعا ہے. آپ کو جیسے معلوم ہے کہ جو حج اور عمرے پہ جاتے ہیں طواف کرتے ہوئے, وہ آخری دیوار کے پاس سے دعا جو ہے رکن ایمانی سے حجر اسود تک یہی دعا ہے, ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم. اور وہاں پر بھی سورہ بقرہ میں حج کے حوالے سے ہی آئی تھی کہ وہاں کچھ لوگ جا کر وہاں جا کر بھی دنیا مانگتے ہیں, ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں, بلکہ دعا وہاں مانگنی چاہیے, باری تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما, آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. اور دنیا کی بھلائی کیا ہوتی ہے؟ اے باری تعالیٰ تو ہمیں اس دنیا میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, تاکہ ان اعمال کے ذریعے ہمیں آخرت میں بھی بھلائی مل جائے. اسی دعا کا مصداق ہے جو حضرت موسیٰ کو سکھائی گئی تھی, وکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنتم وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک, باری تعالیٰ ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے. قال عذابی اصیب بہ من اشاء, اللہ کی طرف سے جواب آیا, اللہ تو حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے, فرمایا کہ میرا عذاب تو پہنچتا ہے ان کو جس کو میں چاہتا ہوں, یعنی جس کو میں عذاب پہنچانا چاہتا ہوں, کوئی تکلیف میں ڈالنا چاہتا ہوں, اسی کو پہنچتا ہے. ورحمتی وصیت کل شیء, لیکن میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی. عذاب تو کسی کسی کو ہوتا ہے, اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. یعنی جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی جانور اپنے بچے میں سے اپنا کھر بھی ہٹا لیتا ہے تو یہ بھی اللہ کی دی ہوئی اس رحمت کا حصہ ہے. اور ماں کی جو ممتا ہوتی ہے, یعنی اپنے بچے کے لیے کتنی زیادہ ماں کو مطلب پیار ہوتا ہے, وہ بھی اللہ کی رحمت کے سوویں حصے میں سے کوئی ایک مسئلہ اشر اشیر ہے. وہ بھی اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے, اتنی بہت عظیم چیز ہے. لیکن آگے جو الفاظ آ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہت خوبصورت بھی ہیں اور ہمیں غور بھی کرنا چاہیے. میری رحمت تو بہت وسیع ہے, اس سے کہا جا رہا ہے حضرت موسیٰ سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بہت عرصہ پہلے, کم از کم 1500 سال پہلے. فساکتبھا, میں اپنی اس رحمت کو لکھ دوں گا, للذین, ان لوگوں کے لیے, یتقون, جو میری ناراضگی سے بچتے ہوں گے, پرہیزگاری کے روش اختیار کریں گے, ویوتون الزکات, اور وہ زکات دیں گے یا اپنا تزکیہ کریں گے, اپنے آپ کو پاک کریں گے, والذین ہم بآیاتنا یؤمنون, اور وہ لوگ جو میری آیات پر ایمان لانے والے ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایمان لانے والے تھے, آیات تھیں, اور اس کے حوالے سے وہ حدیث اپنے ذہن میں آپ تازہ کر لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ سوال کیا کہ کس کا ایمان خوبصورت ہے, تو وہ تو جیسے کہ معمول تھا کہ پہلے خاموشی رہا کرتے تھے, لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سوال کرتے تھے تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی فرشتوں کا ایمان خوبصورت ہوگا, اللہ کو دیکھتے ہیں, جنت دوزخ سب کچھ سامنے ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس ایمان کی کیا خوبصورتی ہے, تو سارے حقائق ان پر واضح ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا, پھر رسولوں کا ایمان جو ہے پھر وہ بہت افضل ہوگا, بہترین ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کو ملکوت السماواتی والارض دکھاتے ہیں, مشاہدات ہوتے ہیں. اس پہ بھی اللہ کے رسول نے یہ جواب دیا کہ رسولوں کی ایمان کی کیا خوبصورتی ہے, وہ تو جب ان کو اللہ تعالیٰ نے حقائق دکھائے دیے, بہت سے حقائق ان پر واضح ہو جاتے ہیں, ان پر وحی آتی ہے, پھر ڈرتے ڈرتے انہوں نے اپنا کہہ دیا کہ ہمارا ایمان پھر اس کے بعد, پھر رسول کے بعد تو پھر ہم ہیں. انہوں نے کہا تمہارے ایمان کی کیا خوبصورتی, تمہارے درمیان تو میں موجود ہوں, مجھے دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے. اور پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ ایمان تو ان کا خوبصورت ہوگا کہ جنہوں نے نہ اللہ کو دیکھا, نہ فرشتوں کو, نہ رسول کو, نہ وحی کے بارے میں, ان کے پاس تو یہ اوراق پہنچیں گے صحیح پہ, وہ تو پڑھیں گے اور انہیں پر ایمان لائیں گے. تو اگر اس طرح سے دیکھیں تو یہ خوبصورتی ہمارے لیے بھی, لیکن آگے ذرا کچھ بہرحال سخت بات بھی آ رہی ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, سنا تو حضرت موسیٰ کو جا رہا ہے کہ میں اپنی یہ رحمت خاص کر دوں گا ان لوگوں کے لیے کہ جو میرے اس رسول کا اتباع کریں گے, نبی امی امی میں سوں گے, اور خاص طور پر یہاں پر بنی اسرائیل کو بھی سنا دیا گیا ان کے لیے تو انہوں نے تو ایک استہزاء بنایا ہوا تھا نا، یہ مکے کے لوگ مشرکین یہ امی ہیں، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے دین کا، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے امیین میں ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو بھی ایک شان دے دی کہ وہ لوگ کہ جو میرے اس رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے، جس کا ذکر یہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں، بنی اسرائیل کے بھی کان ہو گئے، اب ہجرت ہو جائے گی اور بنی اسرائیل تک بھی خبریں پہنچ جائیں گی کہ رحمت اللہ کی تو خاص ان کے لیے ہو گئی ہے، ان رسول کے پیروکاروں کے لیے کہ جن کا ذکر تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ نبی جو ہیں وہ ان کو اچھے کاموں کا حکم دیں گے اور برے کاموں سے روکیں گے. اور حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معارف القرآن تفسیر میں یہ بڑا نقطہ لکھا ہے کہ یہ جو خاص طور پر یہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس اعزاز کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، ان کی عظمت کا اس قدر اہتمام سے ذکر کر رہے ہیں، تو اچھے کاموں کا حکم دینا برے کاموں کا حکم دینا کہ کیا ویلیو ہے؟ ہر اچھا شخص، ہر سلیم الفطرت شخص جو ہے کسی دوسرے کو برائی سے روکے گا، اچھے کام کا حکم دے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فضیلت ہے اس معاملے میں جو خاص طور پر اس کام کا ذکر ہو رہا ہے سب سے پہلے کہ وہ اچھے کاموں کا حکم دیں گے اور برے کاموں سے روکیں گے؟ اور پھر وہ وضاحت کرتے ہیں کہ اب اچھائی اور برائی کا سٹینڈرڈ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جس کام کا آپ نے کہہ دیا وہ اچھا کام ہے، جس کام سے آپ نے منع کر دیا وہ برا کام ہے. گولڈ سٹینڈرڈ ہوتا ہے نا، آپ کہیں گے کہ ایک کلو وزن کیا ہوتا ہے؟ اب ایک کلو وزن کے لیے سٹینڈرڈ ہوگا کہ فرانس کے فلانے میوزیم میں فلانی دھات کا بنا ہوا جو ایک وزن رکھا ہوا ہے وہ ایک کلو کا سٹینڈرڈ ہے، اس کے مقابلے میں وزن ناپا جائے گا. لہذا اب اچھائی اور برائی، معروف اور منکر کا گولڈ سٹینڈرڈ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جس چیز کا حکم آپ نے دے دیا وہ اچھا ہے. میں اپنے ذہن سے کہوں نہیں جی یہ کام اچھا ہے، وہ اچھا نہیں ہو سکتا، اور اس میں بدعات کا بھی رد ہے. جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ صحیح ہے، وہ دین ہے. جو ثابت نہیں وہ دین نہیں ہے. جس کام سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا، خواہ آج اس کی کثرت بھی ہو جائے، خبیث کی کثرت ہو جائے، وہ پاک نہیں ہو سکتا، وہ اچھا کام نہیں ہو سکتا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فعل اللہ تعالیٰ، حلت و حرمت کون کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم، اس کی تفصیل کون کرتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہرائے گا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ خبیث چیزوں کو حرام ٹھہرائے گا. وہ بتائے گا کہ شراب حرام ہے تو شراب حرام ہو جائے گی، چاہے قرآن حکیم میں حرمت کا لفظ آیا ہو یا نہ آیا ہو. اگر وہ خبیث چیز ہے، ناپاک چیز ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام ٹھہرا سکتے ہیں. وَيَدَوْ عَنْهُمْ مِصْرَهُمْ، اور ان پر سے بوجھ اتار دے گا. جو بنی اسرائیل کے لیے شریعت بہت سخت ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اہل ایمان کے لیے شریعت کو نرم کر دیں گے. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو انہوں نے طوق اپنے گلوں میں ڈال لی ہیں وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتار دیں گے. اضافی بوجھ اتار دیے جائیں گے، دین کو آسان کر دیا جائے گا. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. اب ہمارا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ کہ ان پر ایمان لایا جائے، ان کی عزت و توقیر کی جائے، ان کی مدد کی جائے. فالذین آمنوا به، پس وہ لوگ کہ جو ہمارے اس نبی پر ایمان لائیں گے. سنایا حضرت موسیٰ کو گیا ہے 1500 سال پہلے، ان کی تورات اور انجیل میں بھی اس چیز کا کہیں نہ کہیں لکھا ہوا موجود ہوگا، خواہ انہوں نے مٹا دیا ہو. جو ان پر ایمان لائیں گے، ان کی عزت و توقیر کریں گے، ان کی مدد کریں گے. کس کام میں مدد؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ذاتی کام کے لیے کبھی کسی سے کوئی مدد نہیں مانگی. کوئی چھڑی بھی گر پڑی اونٹ پر بیٹھے ہوئے تو خود اونٹ کو بٹھا کر اس کو اٹھایا، کس نے نہیں کہا مجھے پکڑا دو. دین کے کام میں ان کی مدد، تاکہ دین لوگوں تک پہنچ جائے، اللہ کی ہدایت لوگوں تک پہنچ جائے. وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کا اتباع کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا قرآن مجید. اولئک هم المفلحون، صرف وہی لوگ ہوں گے کامیاب پانے والے. حصر کا مضمون ہے، صرف انہی لوگوں کی کامیابی کا اعلان کیا گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا، استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین.